عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں کربلا 5 فوجی کارروائی کی کامیاب کارروائی کے بعد عالمی سازشوں کے اس ہتھ کنڈے کا جائزہ لیں گے کہ انہوں نے کس طرح ایرانی مجاہدین کی اس بڑی کامیابی کو صدام کی کامیابی میں تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے 80 کے عشرے میں ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب کو نابود کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کی اور شروع میں بعض سرحدی شہروں پر قبضہ بھی کر لیا. ایرانی مجاہدین نے اپنی حکومت، قیادت اور عوام کی بے مثال پشتبانی سے مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرایا اور اس کام کے لیے متعدد فوجی آپریشن انجام دیے. کئی کامیاب فوجی آپریشنوں میں سے ایک کربلا 5 فوجی کارروائی تھی، جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا. آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس فوجی کارروائی کو صدام اور اس کے حامی دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور اسے چھپانا یا اسے صدام کی کامیابی میں تبدیلی کے خواہاں تھے. حالانکہ اس کارروائی کے دوران ایرانی مجاہدین نے جس انداز سے صدامی دفاعی نظام کو تتر بتر کر کے اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کیے، اس کا مغربی میڈیا اور ایران دشمن فوجی ماہرین نے بھی اعتراف کیا تھا. صدام اور اس کے حامیوں نے کربلا 5 فوجی کارروائی کی شکست سے توجہ ہٹانے کے لیے ایران کے خلاف آئل ٹینکرز کی جنگ میں شدت لائی. ایران کی آئل تنصیبات پر حملے اور ایران کی ایکسپورٹ کو روکنے کے لیے صدامی فورسز کے جزیرہ فارک وغیرہ پر حملے اس بات کا باعث بنے کہ دنیا کی توجہ وقتی طور پر کربلا 5 فوجی کارروائی سے ہٹ گئی. صدام اور اس کے حواریوں نے کربلا 5 فوجی کارروائی کا انتقام ایران کے شہروں پر حملوں سے بھی لیا اور عام شہریوں کو ہوائی حملوں اور میزائلوں کا نشانہ بنایا. رہائشی علاقوں پر صدامی جنگی طیاروں کے حملوں کی شدت کی بنیادی وجہ یہی بتائی جاتی ہے. صدامی حکومت کی عام شہریوں کے خلاف کارروائی میں مشرق اور مغرب دونوں کی طاقتیں ملوث تھیں. 1986 کے اوائل میں سوویت یونین نے صدام کو MiG-25 اور سوخو-22 طیارے دیے. یہ جنگی طیارے ایران کی اقتصادی اور رہائشی تنصیبات کے خلاف استعمال کیے گئے. 1987 میں عراق نے میزائلوں کی توانائی میں اضافہ کیا اور دور مار میزائلوں سے ایران کی شہری آبادیوں پر حملے کر کے ایران پر دباؤ بڑھانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. میزائل ٹیکنالوجی میں ترقی کے پیچھے امریکہ اور روس دونوں شامل تھے. 1986 اور 1987 میں صدامی فورسز نے لڑاکا طیاروں اور دور مار میزائلوں سے ایران کے رہائشی علاقوں اور غیر فوجی علاقوں کو بار بار نشانہ بنایا. شہروں اور دور دراز دیہاتوں پر ہونے والے ان حملوں میں سینکڑوں ایرانی شہری شہید اور زخمی ہوئے. اس کی ایک مثال کرمانشاہ پر داغا گیا ایک میزائل ہے جس میں 72 افراد جان بحق ہو گئے تھے. اعداد و شمار کے مطابق صدامی فورسز نے ایران کے 66 شہروں پر 28 بار میزائلوں سے حملے کیے اور 236 بار ہوائی بمباری کی. ان حملوں میں 3050 افراد شہید اور 11163 زخمی ہوئے. کربلا 5 فوجی کارروائی کے آغاز میں 13 جنوری 1987 کے دن کویت نے سوویت یونین سے درخواست کی کہ اس کے آئل ٹینکرز اور تیر بردار بحری جہازوں کو روسی پرچم کے ساتھ خلیج فارس سے گزرنے کی سہولت دی جائے. کویت نے اپنے تیر بردار جہازوں کو ہوائی حملوں سے بچانے کے لیے یہ اقدام انجام دیا. ان ایام میں 15 کے قریب آئل ٹینکر ہوائی حملوں کا نشانہ بن چکے تھے. کویت نے صدام حکومت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنی بندرگاہ شعیبیہ کو روسی ساخت کے ہتھیار صدام کو فراہم کرنے کے لیے مہیا کر رکھی تھی. کویت بڑی طاقتوں کو خلیج فارس میں دعوت دے کر اپنی تیل کی ایکسپورٹ کو قوی کرنا چاہتا تھا. دوسری طرف وہ عراق سے تعاون کر کے اپنے آپ کو ہر طرح کے حملوں سے محفوظ رہنے کا خواہش مند تھا. سوویت یونین نے کویت کے 4 تیل بردار بحری جہازوں پر اپنا پرچم نصب کیا اور ان کے نام بھی تبدیل کر دیے. ان میں سے ایک کا نام چیخوف تھا کویت نے بعد میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے یہ جہاز سوویت یونین سے خرید لیا تھا۔ کویت نے صدام کے ایک حامی ملک کی حیثیت سے خلیج فارس میں اپنی تیل کی سپلائی کو ممکن بنانے کے لیے بڑی طاقتوں کو خلیج فارس میں آنے کی دعوت دی۔ بعد میں اس نے یہی خواہش امریکہ سے بھی کی۔ اس طرح امریکہ نے اپنا پانچواں بحری بیڑا خلیج فارس میں داخل کر دیا۔ ایران عراق جنگ کے ان ایام میں کویت کے تمام بحری جہاز سوویت یونین کے جھنڈے تلے خلیج فارس میں حرکت کرتے۔ ان جہازوں کو سوویت یونین کی فضائیہ باقاعدہ حمایت کرتی اور حفاظتی اسکارٹ کی طرح ان کے ساتھ رہتی۔ سوویت یونین اس کے ذریعے سے خلیج فارس میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا خواہش مند تھا اور بعد میں اس نے اسی اقدام سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔ انہی ایام یعنی 18 مارچ 1987 کے دن امریکی صدر ریگن نے اپنے ایک بیان میں وزارت خارجہ کے خصوصی نمائندے کو اس امر پر مشغول کیا کہ وہ ایران جانے والے ہر طرح کے اسلحے اور ہتھیاروں کے راستے میں رکاوٹ ڈالے اور کسی طرح کا بیرونی اسلحہ ایران نہ پہنچ سکے۔ یہ کسی بھی امریکی صدر کا پہلا سرکاری موقف تھا جو ایران عراق جنگ کے 7 برسوں میں منظر عام پر آیا۔ اس بیان کے جواب میں ایرانی صدر نے کہا تھا کہ ایران اس جنگ کو خلیج فارس کے دوسرے ممالک تک پھیلانے پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ امریکہ نے سوویت یونین کی خلیج فارس میں آمد کے بعد خلیج فارس کے دیگر ممالک کو مجبور کیا کہ وہ اپنے بحری جہازوں کو امریکی حمایت اور امریکی پرچم کے ذریعے خلیج فارس میں تیل کی سپلائی کو ممکن بنانے کے لیے استعمال کریں۔ امریکہ نے کویت کے ساتھ 1987 میں معاہدہ کیا، لیکن کویت کی خواہش تھی کہ اس معاہدے کو خفیہ رکھا جائے۔ یہ اقدام ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے کے مد مقابل آنے کی طرف پہلا قدم ثابت ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب امریکی جنگی بحری جہاز خلیج فارس میں داخل ہوئے اور ایران کے خلاف باقاعدہ صف بندی شروع کر دی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے امریکہ کے خلیج فارس میں آنے سے پہلے اپنی بحری طاقت میں کسی حد تک اضافہ کرتے ہوئے 1986 میں تیز رفتار میزائل بردار بوٹس اور سمندر سے خشکی اور خشکی سے سمندر میں مار کرنے والے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر لی تھی۔ اسی طرح سمندر میں مائنز کی جنگ کا بھی تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ خلیج فارس کے مختلف علاقوں میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری یونٹوں کی آمد کے ساتھ عراق کے خلاف بحری جنگ میں مستحکم جواب دینے کی ایرانی فوجی طاقت میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔1987 کے موسم بہار میں خلیج فارس کے اندر صدام کے حامی ممالک کے 12 آئل ٹینکر اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ البتہ عراق کی طرف سے تیل بردار جہاز اور ایرانی آئل ٹینکروں کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جاتا، کیونکہ صدام کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ ایران سے ایکسپورٹ ہونے والے تیل کو صفر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ایران اقتصادی بحران سے دوچار ہو جائے۔ عراق کی طرف سے بحری فورس کو مضبوط کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، اور صدام نے اسی وجہ سے اس شعبے میں وسیع سرمایہ گزاری بھی کر رکھی تھی۔ خلیج فارس میں امریکہ کی نقل و حرکت میں اضافہ صدام کے فائدے میں تھا۔ البتہ صدام نے خلیج فارس میں ایرانی آئل ٹینکروں پر حملے کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں پر فضائی حملوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ صدام نے 22 مارچ 1987 کے دن ایران کے شہر اہواز میں بجلی کے ایک زیر زمین پاور ہاؤس کو حملے کا نشانہ بنایا۔ 1986 اور 1987 میں صدام کی حامی بڑی طاقتوں کی سیاسی، اقتصادی اور فوجی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لینے پر یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ان طاقتوں نے ایران کی کامیابیوں اور صدام کی ناکامیوں کو چھپانے اور ایران کی طرف سے مختلف میدانوں میں حاصل ہونے والے فوائد کو ختم یا کم کرنے کے لیے وسیع منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ صدام کی حامی طاقتوں کے پاس دو اہم راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ ایران کی کامیابیوں کا ادراک کرتے ہوئے ایران کو اس کا فائدہ دیتے ہوئے جنگ کے خاتمے کو ممکن بنائیں۔ یہ راستہ امریکہ، برطانیہ سمیت کسی کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ وہ ایران کو جنگ کا کامیاب کھلاڑی ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کا نتیجہ صرف جنگی کامیابی نہیں تھی بلکہ نظریاتی اور فکری کامیابی تھی۔ اسی طرح اس صورتحال میں جنگ کے جہرے کا تعین بھی عالمی طاقتوں کے فائدے میں نہیں تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ ایران پر مزید دباؤ بڑھا کر، یعنی مرحلہ وار کامیابی حاصل کرنے کے لیے اقتصادی، سیاسی اور فوجی دباؤ میں اضافہ کیا جائے اور جنگ کے نتائج کے بارے میں ایسا تجزیہ و تحلیل کیا جائے کہ ایران کے حق میں ثابت نہ ہو سکے۔ اس کے لیے ایک بڑا ہتھکنڈا یہ تھا کہ ایران کو جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ سیاسی اور سفارتی طریقے سے جنگ کے خاتمے پر تیار کیا جائے۔ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ ایران کے لیے ایک ایسا تاثر پیدا کیا جائے کہ وہ جنگ کے میدان میں جنگ کے ذریعے اس جنگ کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسی تناظر میں اس وقت کے امریکی وزیر جنگ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہماری کوششوں کا ماحاصل یہ ہونا چاہیے کہ ایران کو جنگ میں کامیابی کے حوالے سے نا امید کر دیا جائے۔ امریکی وزیر جنگ وائنبرگر کے بقول، اس وقت ہمیں ایسی جنگ کا سامنا ہے جس کا ہدف امید کا خاتمہ ہے۔